الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد والے. آج اس پہلے خطبے کے لیے ہمارے پاس آخری دن ہے, تو انشاءاللہ اس خطبے کو ہم تمام کریں گے اور جہاں پر ضروری ہے وہاں پر مختصر وضاحت بھی کریں گے, اور اگر کوئی چیز ابہام میں رہ جائے اور سوال آپ کے ذہن میں رہ جائے تو انشاءاللہ اس کے مکمل کرنے کے بعد آپ وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. اس خطبے کا جو آج حصہ ہم نے پڑھنا ہے وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بارے میں مولا تذکرہ فرماتے ہیں. پھر اللہ نے سخت اور نرم اور شیرین و شورزار زمین سے مٹی جمع کی. شیرین یعنی میٹھی, شورزار یعنی جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. شیرین جہاں سے چیزیں اگتی ہیں, زرخیز ہوتی ہے. شورزار کہتے ہیں جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. تو اللہ نے ان, یہ ساری زمین کی صفات ہیں, ان سب چیزوں والی مٹی جمع کی, اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی, اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا. لس پیدا ہو گیا یعنی چپکنے والی ہو گئی. اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں, اب یعنی انسان کی صورت بنائی, مولا فرماتے ہیں کہ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ ہیں, اعضاء ہیں اور مختلف حصے ہیں. مختصر لفظوں میں اگر اس کی وضاحت کروں تو یہ جو ہمارا مادی جسم ہے اس کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے انسانی علم ترقی کرتا جائے گا اور زیادہ دقت کے ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ انسان کا جسم کن کن چیزوں سے بنا ہے, اور وہ چیزیں کہ جو پہلے زمانے میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا آج کا انسان دیکھ سکتا ہے, اور جو آج کا انسان چیزیں نہیں دیکھ سکتا کل آنے والے وہ بھی دیکھ لیں گے, اور اس طرح انسان آگے بڑھتا رہے گا, اور ہر زمانے کے لوگ اپنے علم کے مطابق اس کی خلقت کی تفسیر اور تشریح کریں گے. مولا کائنات جس زمانے میں موجود تھے اس زمانے کے لوگوں کے علم اور اس زمانے کے لوگ جن الفاظ سے آشنا تھے انہی کے اندر اور انہی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مولا نے یہ تخلیق کا عمل بیان کیا ہے. کائنات کی تخلیق بھی, اسی طرح فرشتگان کے مختلف عوالم بھی, مختلف فرشتوں کی اقسام بھی, اور اب خود حضرت آدم کی تخلیق. آدم یعنی ہم سب انسان جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, دو حصوں پر ہم مشتمل ہیں. ایک ہمارا یہی اسی دنیا سے خمیر تیار ہوا ہے, اور اس کی مولا نے ان الفاظ میں وضاحت فرمائی, اور پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک خصوصی امر, خصوصی حکم کہ جس کو روح کہا گیا, وہ پھونکا, ایک ایسی مخلوق تیار ہوئی کہ جس کے تیار کرنے کے بعد اللہ نے گویا کہ اپنے اوپر اپنے بارے میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے اور لازوال ہے اللہ کی ذات کہ جو بہترین خالقوں میں سے بہترین خالق ہے. البتہ یہاں پر خالقین کا لفظ آتا ہے, تو یہاں مراد, کیونکہ قرآن نے خود وضاحت کی ہے کہ خالق بس اللہ ہے, لیکن بعض اوقات مجازن خلق کرنا انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مٹی کا پرندہ بناتے تھے اس کے لیے اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا, اذ تخلق من الطین کہیئت الطیر, کہ جب اے عیسیٰ آپ تین سے یعنی اسی مٹی سے پرندے کی شکل بنایا کرتے تھے. وہاں لفظ کے تخلق خلق ہے, لیکن وہی فارمولہ آپ کو انشاءاللہ بار بار تکرار سے یاد ہو جائے گا کہ جب لفظ بندے کے بارے میں استعمال ہو اور لفظ خالق کے بارے میں استعمال ہو تو اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے اور خالق میں فرق ہے. خالق کے لیے وہ لفظ کمال پہ چلا جائے گا اور بندہ اپنے عیب و نقص کے ساتھ اور اللہ کی عطا کے ساتھ جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ انجام دے گا. تو یہ ابھی آدم کے جو مٹی کا مجسمہ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہم باریک چیزیں اس بدن میں ڈھونڈ لیں, جتنا بھی یہ مادی جسم ہے وہ اسی زمین سے نکلی ہوئی چیزوں سے, اسی زمین سے پیدا شدہ غذا سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق وہ غذا مثلا ماں کھاتی ہے, باپ کھاتا ہے, ان کے بدن کے اعضاء میں تبدیل ہوتا ہے, اس کے بعد مثلا نطفے کی شکل میں اور پھر رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے. لیکن یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہی مادہ ہے. اور وہ خصوصی چیز جس کو روح کہا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مرحلے پر اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے. تو مادی جسم سارا کا سارا چونکہ اسی مٹی سے بنا ہے, لہذا اس زمانے کے الفاظ میں آج تو ہم اس مٹی کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں, اس کا انالیسس کرتے ہیں تو پتہ نہیں اس مٹی کے اندر کتنی چیزیں نکل آتی ہیں, لیکن اس زمانے میں نہ یہ علوم تھے. اسی سادہ لفظوں میں اور وہی قرآن والے لفظ ہیں جو قرآن میں کریم نے استعمال کیے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے, اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی. یعنی جب کیڑی مٹی ہوتی ہے تو وہ ایک شکل میں نہیں رہ سکتی, پھر جب اس کو خشک کیا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ پر رک جاتی ہے, اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی. اب اس سے مراد انسان کی مثلا ہڈیاں ہیں یا جو بھی ہے, کچھ خشک حصہ ہے کچھ تر حصہ ہے انسان کا. ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا, پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا. یعنی ایک ایسا انسان بن گیا کہ جو ذہن کے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی ہیں ان کو خود مختاری سے حرکت, البتہ خود مختاری جو اللہ کی عطا کرتا ہے, اس سے سوچتا ہے. اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس کس طرح کی سوچیں سوچتے ہیں, اور حتیٰ کہ جس نے سوچنے کی طاقت دی ہے اس کے خلاف بھی سوچتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب شاہکار ساری کائنات کو اپنے امر کا پابند کر دیا, اور جو انسان تھا اللہ کا نائب اس سے اللہ نے کہا کہ چونکہ میں صاحب اختیار ہوں, انتخاب میں تو بھی صاحب اختیار ہے, لیکن تیرے اسی اختیار پر, تیرا ہاتھ تیرے اختیار کی بات مانے گا, تیری آنکھ تیرے اختیار شدہ چیز کو دیکھے گی, کیونکہ میں نے ان کو تیرے سپورٹ کیا امانت کے طور پر. لیکن یہ جان لے کہ ان قریب نہ یہ آنکھ تیرا کہنا مانے گی, نہ یہ ہاتھ تیرا کہنا مانے گی, نہ یہ پیر تیرا کہنا مانے گی, اور تو دیکھے گا کہ یہ سب کے سب تیرے خلاف گواہ بنے ہوں گے اگر تو نے اس امانت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہوگا. تو بہرحال عطا کرنے والا اللہ ہے. ایسے انسان کی صورت میں وہ مٹی کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا, فکری حرکات سے تصرف کرنے والا, تصرف یعنی چیزوں کو یوز کرنا, استعمال کرنا, اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا, ہاتھ سے خدمت لیتا ہے, پیر سے خدمت لیتا ہے, آنکھ سے خدمت لیتا ہے, کان سے خدمت لیتا ہے, اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا, اور ایسی شناخت کا مالک ہے, یعنی اللہ نے اس کو ایسی شناخت عطا کی ہے جس سے حق کو باطل میں تمیز کرتا ہے, اور مختلف مزوں اور بوؤں اور رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے. خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے. یعنی گرمی سردی تری اور خشکی کا پیکر. آپ انسان کے اندر چلے جائیں, مولانا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف رب, انسان اپنی تخلیق کو اگر سمجھ لے تو تعجب کرتا ہے کہ جس نے بنایا ہوگا وہ کتنا دقیق ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے ابھی دقیق فگر یاد نہیں ہے, کسی سائنس کی ویب سائٹ پر یا کسی آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ ایک انسان کے اندر کا ڈی این اے, ایک انسان کے اندر جو ڈی این اے اگر اس کو دھاگے کی شکل میں جوڑ دیا جائے, سیڑھی کی طرح ہوتا ہے اس کے جو ڈیزائن آپ نے دیکھا ہوگا, اگر اس کو کھول کر اس سیڑھی کو کھول کے اس کو لمبی لائن میں ایک دھاگا بنا دیا جائے, تو مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, اتنا لمبا ایک انسان کے اندر سے وہ اتنا لمبا دھاگا بنے گا کہ اگر اس کو یہاں سے لے کے چلیں چاند پہ جائیں واپس آئیں, چاند پہ جائیں واپس آئیں, تو 300 سے زیادہ دفعہ سفر کریں گے تب وہ دھاگا کھولے گا پورا. अगर उसको पूरी तरह खोला जाए तो चांद के 300 से ज़्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। और उस अल्लाह ने इस धागे को हर इंसान के अंदर ऐसे पिरोया कि उसकी ज़रा ज़रा सी 19-20 से सिफात का फ़र्क और पता नहीं जीन्स और फलान और ये क्या क्या चीज़ें वजूद में आती हैं कि अगर उस पर बात की जाए तो उसके लिए ख़ुद कई इस किस्म के जलसात की यानी महाफिल की ज़रूरत पड़ेगी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले को। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से चाहा कि वो उसकी सौंपी हुई वदियत अदा करें और उसके पैमाने वसीयत को पूरा करें, यानी जो अल्लाह ने इताअत का अहद लिया हुआ था हर मखलूक से लिया हुआ, वो अल्लाह ने चाहा कि वो अमानत अब सुपुर्द करें, अल्लाह की इताअत करें, जो सजदा आदम के हुक्म को तस्लीम करने और उसकी यानी आदम की बुजुर्गी के सामने तवाज़ु के लिए था। यानी आदम मेरा नायब है, सारे के सारे फरिश्ते उसके सामने सजदा करें, यानी इसका एक अगर हम कल जो आपके परसों खिदमत में अर्ज़ किया था कि मलक अगर हम बेमाने कुव्वत लें, वो कुव्वतें कि जो इस कायनात को संभालती हैं अल्लाह के हुक्म से, इसके मुख्तलिफ निज़ामात चलाती हैं और अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, अगर हम मलक को उस माना में लें तो यानी अल्लाह ने तमाम कुव्वतों को हुक्म दिया कि मेरे नायब के सामने झुक जाओ, और शैतान के जो बदी की और सरकशी की कुव्वत था उसने कहा कि मैं इसको नहीं झुकूंगा, मैं इसे ख़राब करूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, अच्छी कुव्वतें सारी इंसान के आगे जो अशरफुल मखलूकात है अल्लाह का नायब है उसको झुक गई, यानी हम तेरे साथ तआवुन करेंगी जो खुदा चाहता है उन कामों के करने में, और जो बदी की कुव्वत थी जिसका नाम इबलीस है, जिसका नाम शैतान है, उसने कहा कि नहीं, सरकशी की कि मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा और मैं इसे ख़राब करूंगा। और यही बदी की कुव्वत इंसान के अंदर से सर उठाती है। एक इबलीस उसका वजूद वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो उनसुर हमारी हमारे हैवानी जंबे के अंदर है नफ्स की शक्ल में, जिसे नफ्स अम्मारा भी कहा जाता है, वो जब सरकशी करता है तो इंसान को खुदा से ऐसे काम करवाता है जिसके नतीजे में इंसान अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाता है। यानी वो अंदर का शैतान भी अल्लाह की बात नहीं मानता, जैसे उस शैतान ने उस दिन अल्लाह की बात नहीं मानी थी, इसी तरह वो अंदर का शैतान भी चाहता है कि खुदा की बात न मानी जाए और उसके सामने सरकशी की जाए। इसलिए अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया, उसे तअस्सुब ने घेर लिया। तअस्सुब क्या चीज़ है? कि मैं बेहतर हूँ, दूसरा घटिया है, मेरी पार्टी जो जिस पार्टी का मैं हूँ उसकी राइट ज़्यादा बनती है, दूसरों की राइट कम बनती है, मेरा ख़ानदान अफजल है, दूसरा कबीला घटिया है, मेरी ज़ात ऊंची है, दूसरी ज़ात घटिया है। ये सारे के सारे दीन इस्लाम ने इन पर क्रॉस फेरा है और फरमाया कि बर्तरी क्या है, वही अल्लाह की इताअत। इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व अंसा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितआरफू, कि ऐ लोगो, ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक बाप और एक नर और एक मादा, एक बाप और एक माँ से पैदा किया, तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारी कौमें बनाई ताकि तुम पहचान सको एक दूसरे, तआरफ़ तुम्हारा उस। लेकिन अगर समझो कि बर्तरी कैसे होती है, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, हो सकता है जिसे तुम कम ज़ात का समझते हो अपने तकवा की वजह से खुदा का मुकर्रब हो, और जिसे तुम बहुत बड़ी ज़ात का समझते हो अपने अदम तकवा और सरकशी की वजह से अल्लाह के सामने घटिया तरीन और पस्त तरीन मकाम रखता हो। और इंसान का कमाल इसमें है कि इंतखाब के और इज्जत और एहतराम के मेयार वो बनाए कि जो अल्लाह के यहाँ है, ताकि जब अल्लाह के यहाँ पेश हो तो अल्लाह के कवानीन और उसके कवानीन में और उसकी वैल्यूज़ और अल्लाह की वैल्यूज़ में टकराव ना हो जाए। उस टकराव का नतीजा खसारे के अलावा और कुछ नहीं है। उसे तासुब ने घेर लिया, बदबख्ती उस पर छा गई, आग से पैदा होने की वजह से अपने आप को बुजुर्ग को बरतर समझा। ये तासुब जो ख़ानदानी होता है ये भी आग और मिट्टी वाला होता है, जो बरतर होता है वो इबलीस की तरह समझता है कि हमारा जो ब्लड लाइन है ये तो कोई रॉयल है और दूसरे की ब्लड लाइन जो है वो घटिया है, जैसे वो हिंदू लोग पुराने किया करते थे, ये ब्राह्मण है तो ये खत्री हैं तो ये शूदर हैं, तो ये वैश हैं, तो ये वो है, तो ये इधर नहीं हो सकता, तो ये उधर नहीं हो सकता, तो ये सारे के सारे इस्लाम ने खत के बुतलान फेरे, अगरचे बाज़ लोगों ने घड़ के फिर ये बुत खड़े कर दिए, इस्लाम ने इसको कुचल दिया था। जितना जितना इस्लाम और ईमान बंदे के अंदर मजबूत होता जाता है तो ये बुत टूटते जाते हैं इंसान के अंदर से, और वही निज़ाम तौहीद इंसान के वजूद पर और उसकी फ़िक्र पर हाकिम हो जाता है। वो फिर देखता है कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, मेरी मर्ज़ी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि खुदा की मर्ज़ी से टकरा जाए, और यही इसी को कहा जाता है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नौकर, अल्लाह का अब्द। आग से पैदा होने की वजह से अपने को बुजुर्ग बरतर समझा और खनखनाती हुई मट्टी की मखलूक को जलील जाना, अल्लाह ने उसे मोहलत दी ताकि वो पूरे तौर पर गजब का मुस्तहिक बन जाए। यानी अभी तूने सिर्फ एक काम किया है, उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ने दे दी ताकि जिस सजा का तुम मुस्तहिक है अपनी हरकतों से, उस सजा का मुस्तहिक बन जाए। और बनी आदम की आजमाइश भी पाया तकमील तक पहुंच जाए और वादा पूरा हो जाए। चुनाचे अल्लाह ने उससे कहा कि तुझे वक्त मुअय्यन के दिन तक मोहलत है। फिर अल्लाह ने आदम को ऐसे घर में ठहराया जहां उनकी ज़िंदगी को खुशगवार रखा, उन्हें शैतान और उसकी अदावत से भी होशियार किया, लेकिन उनके दुश्मन ने उनके जन्नत में ठहरने और नेकूकारों में मिलजुल कर रहने पर हसद किया। नेकूकारों से मुराद अल्लाह ताला के फरिश्ते या दीगर मखलूकात जिनके साथ आदम और हव्वा वहाँ पर रह रहे थे, जो अच्छी मखलूकात थी, उनके साथ मिलजुल कर रहने पर हसद किया और आखिरकार उन्हें फरेब दे दिया। आदम ने यकीन को शक और इरादे के इस्तेहकाम को कमज़ोरी के हाथों बेच डाला। ये सब जो ताबीरात है मौला की, अल्फाज कुरान वाले हैं। कुरान कहता है कि हमने आदम में वो आज़म नहीं पाया, और उस जो उसको रहनुमाई की गई थी उस रहनुमाई को पूरा नहीं किया। मसर्रत को खौफ से बदल लिया और फरेब खोर्दगी की वजह से नदामत उठाई। फिर अल्लाह ने आदम के लिए तौबा की गुंजाइश रखी, उन्हें रहमत के कलमे सिखाए, जन्नत में दोबारा पहुंचाने का उनसे वादा किया और उन्हें दार इब्तला आजमाइश होती, मुबतला जिसे हम कहते हैं, ये मुबतला अरबी का लफ्ज़ है और इसका माना क्या होता है, फलान शख्स मुबतला है, यानी फलान शख्स पर आजमाइश है। अगरचे हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल बीमारियों में करते हैं, मुसीबत में मुबतला है या बीमारी में मुबतला है, लेकिन इंसान दौलत में भी मुबतला होता है, इंसान खुशी में भी मुबतला होता है, गम में भी मुबतला होता है। खुदा की आजमाइश कभी देकर होती है और कभी लेकर होती है, दोनों हालतों में आजमाइश है। और जो अल्लाह आजमाइश कुछ लेकर करता है वो आसान होती है, इसलिए कि जब कोई चीज़ छीनती है तो अल्लाह याद आ जाता है, लेकिन जब अल्लाह देकर आजमाइश करता है तो वो बहुत ख़तरनाक आजमाइश होती है, क्योंकि फिर वो जो चीज़ मिलती है उधर तवज्जो ज़्यादा हो जाती है और अल्लाह की तरफ तवज्जो कम हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाया करते थे कि मुझे तुम्हारे बारे में इस सख्ती के ज़माने, सख्तियों के ज़माने का खौफ नहीं है कि जब सामान्य दुनिया तुम्हारे पास नहीं है, इन आजमाइशों पे तुम सब्र कर लोगे, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में खौफ है उस ज़माने का कि जब चीज़ों की दुनिया की फरावानी हो जाएगी, उस वक्त मुझे खौफ है कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। क्या मतलब है? दोनों हालतों में हम समझते हैं मुसीबत में सब्र होता है, सब्र यानी कंट्रोल और लिमिट्स में रहना, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। तो इंसान के पास जब कुछ नहीं होता तो फिर सब्र कर लेता है, बल्कि उसका नाम ही सब्र रखा, सब्र करो सब्र करो। दौलतमंद को कोई नहीं कहता कि सब्र करो, ठीक है ना? तो फरमाया कि जब वो तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी उस वक्त तुम सब्र नहीं कर सकते। और बाद में जो रावी हैं इस हदीस के, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने सच कहा था, जब हमने सख्तियाँ थी, हमें हमारे पास खाने का नहीं होता था, पहनने का नहीं होता था, सख्त हालात थे, हमने सब्र किया, और जब माल दुनिया फतूहात और इसके बाद माल दुनिया फरावान हुआ तो हम सब्र नहीं कर सके, यानी हम कंट्रोल में नहीं रह सके। और ख़ुद बुखारी किताब के अंदर भी ये हदीस मौजूद है خود صحابہ کرام کے بارے میں، ہم سے صبر نہیں ہو سکا، ہم صبر نہیں کر سکے۔ ایک سوال جو عام طور پہ ذہن پہ آتا ہے کہ آدم اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے، ہماری عام زندگی میں بھی یوں ہوتا ہے کہ جن سے امید بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی تھوڑی سی بھی امید سے وہ نیچے آئے تو ان کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اور آپ کو مثلا مثال دیتا ہوں، ایک میرے آنکھوں کے سامنے کی مثال ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دو بھائی تھے اور ایک جو تھا وہ بہت لائق تھا، کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا مثلا کلاس میں اگر 40 بچے ہیں مثلا، تو وہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ میں 39 یا 40 سے نیچے نہیں آؤں گا، ہمیشہ ادھر دوسرے اینڈ پر ٹاپ کرتا تھا، یعنی فیل ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو ٹاپ کرتا تھا وہ 4th آ گیا، اور اتفاق سے یہ جو 40th پہ ہوتا تھا یہ 34 یا 35 نمبر پہ آ گیا، پوزیشن اس کی کلاس میں۔ تو جو ان کے ابا حضور تھے، انہوں نے 35 والے کو ڈھونڈ کر اور کہا کہ آپ بیٹا سینے سے لگ، تو انہیں کتنا اس دفعہ محنت کی ہے۔ اور جب وہ 4th والا کمرے میں داخل ہوا تو ان سے کہا کہ تو نکل جا کمرے سے باہر، مجھے شکل مت دکھا، اس دفعہ تو نے ضرور کوئی خرابی کی ہے۔ اب کوئی باہر سے دیکھنے والا ہمارے جیسا، جس کو اس سچویشن کا پتہ نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہ کیسا والد ہے، اس 4th والے کو ڈانٹ رہا اور یہ 35 والے نلائق کو کہہ رہے کہ میرے سینے سے لگ۔ تو جو وہ مقام ہے، ان کے وہ جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، جس کو اللہ نے گناہ قرار دیے، وہ نہیں ہوتے، لیکن جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، اگر اس سے تھوڑی سی بھی 19-20 ہو جائے، جس کو کبھی ہم ترک اولا کا نام دیتے ہیں، کبھی کچھ کوئی مکروہ کام اگر ہو جائے، کہ جو گناہ نہیں ہے، عصمت یعنی گناہ نہیں کرتے، معصوم یعنی گناہ نہیں کرتا، تو وہ اگر ہو جائے تو خدا کا لہجہ ان کے بارے میں بہت سخت ہوتا ہے، اور انبیاء کے بارے میں لہجہ سخت موجود ہے قرآن میں۔ سبب وہی ہے جو میں نے آپ کو مثال سے ذہن قریب کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور جب ہمارے جیسا خطاؤں میں اور گناہوں میں لتھڑا ہوا بندہ کبھی تھوڑا سا اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، گناہ کر کر ایک دفعہ اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ یا اللہ کسی اچھی محفل میں آ کے، تو وہ اقبال کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ اللہ کی ذات نے قیمتی موتی سمجھ کے چنے وہ آنسو چند جو میری ندامت کی وجہ سے میری آنکھوں سے گرے تھے۔ حالانکہ گناہوں میں غرق تھا، لیکن خداوند عالم کو جس لمحے کا انتظار تھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، غرق اب تو میری طرف آیا ہے تو میں تیرے استقبال کے لیے تیار۔ اور وہ جو توبہ کے اور ندامت کے آنسو ہیں، وہ واقعا موتیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور روایات میں اس کا بہترین فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے رسول کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو، یہاں پہ نیکوں سے تو خطاب ہی نہیں، بروں سے خطاب ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے خلاف، یعنی میری نافرمانیاں کرنے میں جنہوں نے حد کراس کر لی، اسراف، اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ آگے ہو جانا، اسرفوا علی انفسہم، بہت زیادہ خرابیاں کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، بہت گناہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں سار، جمیعا تاکید کے لیے، سارے کے سارے اللہ معاف کر دے گا، انہ ہو الغفور الرحیم۔ شرط کیا ہے؟ انیبو الی ربکم، بس تم لوٹ آؤ، انیبو الی ربکم، اپنے رب پالنے والا، احسان کرنے والا، خیال رکھنے والا، اس کی طرف لوٹ آؤ، تو تم اس کو انہ ہو الغفور الرحیم، تم اس کو غفور اور رحیم پاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا باتیں زیادہ تر سخت ہی کرتے ہیں، کوئی اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس وقت مارکیٹ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ امیدیں ہو گئی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی بخشش پکی ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جس جو چیز باڈی میں کم ہو وہی انجیکٹ کی جاتی ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں، ورنہ اس کی یہ ایک آیت ہی انسان لے لے تو، اور اس کی ایسی کئی آیات ہیں قرآن میں کہ جو ترغیب دیتی ہے کہ آ جاؤ، لیکن بندہ ہے کہ وہ آنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے کہ آ جاؤں گا آ جاؤں گا آ جاؤں گا آ جاؤں گا، کل پرسوں کل پرسوں میں ٹالتا رہتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا، اور انہیں دار ابتلاء یعنی دار آزمائش اور محل افزائش نسل، اس دنیا میں جہاں آدم نے افزائش نسل کرنی تھی، اولادیں پیدا کرنی تھی، اتار دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، یعنی جو وحی نازل کی کہا کہ اس کی پابندی کرو گے، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا. شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگردہ کر دیا، یعنی شیاطین نے اللہ کی معرفت سے پھیر دیا ان کو اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا. اللہ نے ان میں اپنے رسول بھیجے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں. فطرت، فطرت توحید، بقول قرآن فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جو کیچڑ اور گندگی ڈال دی گئی ہے شرک کی، اس کو پاک کر کے انسان کی اس فطرت توحید کو نکھار دیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے کہ ہر نفس انسان کو اللہ نے اس کے فجور، فسق و فجور جسے کہتے ہیں، اور اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاریاں اللہ نے الہام کی. جس تک کوئی دین کی خبر نہیں پہنچی اس کے اندر بھی، وہ بھی اپنے اندر ایک سینس پاتا ہے کہ کیا ظلم ہے اور کیا انصاف ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق وہ بھی جانتا ہے، یہ چیٹر ہے اور یہ چیٹر نہیں ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، جس کے پاس کسی نبی کی بات نہ پہنچی ہو. تو وہ اپنی اس فطرت باطنی کے مطابق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس سے بھی. بہرحال فرمایا کہ انبیاء بھیجے تاکہ فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کر دیں. حجت کہتے ہیں دلیل کو، تاکہ کل، قرآن کہتا ہے تاکہ کل اللہ نے یہ نبی بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو آیا کوئی نہیں تھا. اور انبیاء کو بھیجا کہ وہ عقل کے دفینوں کو ابھارے، وہ عقل کے جو صرف نفس پرستی اور دنیا کمانے کے لیے دوڑ پڑی ہے اور دفن ہو کے رہ گئی ہے اس کے اندر جو معنویت اور روحانیت تھی، اس دفن شدہ چیز کو دوبارہ زندہ کرے، اس کو ابھارے، عقل کے دفینوں کو ابھاریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں انسانوں کو. سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، اجلیں یعنی موتیں، یہ سب یاد کرائیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے پیش آنے والے حادثے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب یا قطعی دلیل یا روشن طریق کے، یعنی ان کے بغیر کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا. اللہ نے، پہلا بشر نبی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان تو ہو تعلیم جس کو چاہیے، علم چاہیے، لیکن اس کو علم دینے والا موجود نہ ہو. تو انسانیت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی، توجہ سے سنیں، ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ اور عاجز نہیں کرتی تھی، ان کے ساتھ لوگ تھوڑے ہوتے تھے اور ان کی مخالفت کرنے والے ڈھیر ہوتے تھے، لیکن یہ اپنوں کی کمی اور مخالفین کا ڈھیر ان کو کبھی بھی تھکاتا نہیں تھا اور اپنے قدم واپس لٹانے کی طرف مجبور نہیں کرتا تھا. ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والوں کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جس کو پہلا پہچانوا چکا تھا، یعنی کچھ پہلے آئے جنہوں نے اپنے بعد میں آنے والوں کی نشانیاں بیان کی، اور کچھ بعد میں آئے जिनको पहले वाले पहचानवा चुके थे। इसी तरह मुद्दतें गुजर गईं, जमाने बीत गए, बाप दादाओं की जगह पर उनकी औलादें बस गईं। जैसे कुछ अरसे के बाद मस्जिद यसरिब में हम में से कोई नहीं होगा और इंशाल्लाह आपकी नेक औलादें, हमारी नेक औलादें, उनको खुदा तौफीक देगा कि यहाँ पर वो, अल्लाह ऐसी औलादें अता करें, अलबत्ता वो तरबियत का नतीजा होती है। तो कुछ अरसे के बाद हमारे लिए दुआएं खैर पड़ी जा रही होगी और जिनकी औलादें नेक होगी वो वालदैन के लिए दुआएं खैर करवा रहे होंगे और जिन्होंने नहीं तरबियत की होगी वो कब्रों में पड़े होंगे और औलादें बाहर मौज मस्ती कर रही होंगी उस जहमत की कमाई से कि जो उन्होंने कमाई थी। और ये दुनिया की रूटीन है, ये दुनिया की रूटीन है। हमने ऐसे अफराद देखे हैं कि बाप जो है वो 30-30, 40-40, 50-50 मुरब्बा ज़मीन का छोड़ गया और यहाँ पे पैसे और प्रॉपर्टीज होती होंगी। हम ज़रा देहाती हैं तो देहात की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। वो मुरब्बे छोड़ गए तो अब्बा कब याद आता है? जब कोई दूसरा मरता है उसको दफनाने के लिए जाते हैं कब्रिस्तान में, कहते हैं कि अब आ ही गए हैं तो अब्बा से भी थोड़ी सलाम दुआ हो जाए। ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान आता है और मॉडर्न बहुत, सारे मॉडर्निज्म के तकाजे पूरे करते हैं, फर फर और शर शर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन अगर दो कलमे दीन के सुनो तो कभी एतज़ाज़ ऐसा निकलता है बीच से और कभी रहमान मलिक निकलता है। सूरतुल इखलास की तिलावत करने के लिए एक सलवात पढ़ी है मोहम्मद वाले, उनमें कोई साबिक था जिसने बाद में आने वाले का नाम और निशान बताया, कोई बाद में आया जिसे पहला पहचानवा चुका था। इसी तरह मुद्दतें गुजर गई, जमाने बीत गए, बाप दादाओं की जगहों पर उनकी औलादें बस गई, यहां तक कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने ईफाए अहद यानी वफाए अहद और इत्माम नबूवत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस किया, जिनके मुतअल्लिक नबियों से अहद व पैमान लिया जा चुका था। कुरान की आयात है, इस आखिरी नबी के बारे में सब नबियों से पैमान लिया गया, जिनकी अलामात अलामात ज़हूर मशहूर महल विलादत मुबारक और मसूद था। यानी रसूलुल्लाह के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, यानी जिनकी अलामात ज़हूर मशहूर थी। और मैं पहले भी अर्ज़ करता रहता हूँ, मदीना के यहूदी जो वहाँ पर आकर बसे थे किस लिए आए थे? ये मदीना के नहीं थे बेसिकली, ये अपने जो इनको पता चला था अपनी किताबों से और अपने उलमा से, उनकी तरगीब दिलाने पर अपना वतन छोड़कर हिजरत करके ढूंढते ढूंढते इस सरजमीन को यसरिब आए थे। ये जो खैबर वाले थे ये भी सब इकट्ठे थे, ये ग्रुप्स में तकसीम होकर ढूंढ रहे थे मदीना को, यसरिब को। तो ये जो मदीने में बसे आकर कबीले इनको मिल गई, इन्होंने उनको पैगाम भेजा कि हमें वो सरजमीन मिल गई है जिसका वादा, इतना पहचानते थे, जमीन की निशानियां भी थी जहां वो हिजरत करके आएगा और रसूल की भी निशानियां इतनी ज्यादा थी कि कुरान करीम कहता है अल्लदीन आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफूना अबनाअहु, जिनको हमने किताब दी है यानी तौरात और इंजील, ये ऐसे पहचानते हैं इस नबी को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। इसलिए मौला फरमा रहे हैं कि जिनकी अलामात मशहूर थी ये निशान, लेकिन जब बंदा अंदर से गंदा हो जाए, करप्ट हो जाए, तो फिर वो अलामात जाहिर भी हो जाए तो नहीं मानता। और याद रखिएगा ये कुरान की आयत है सूरतुल बकरा में पहले पारे में, कि जब उनके पास अल्लाह का वो नबी अल्लाह की वो किताब आ गई कि जिसके बारे में वो काफरों से कहा करते थे कि हमें जो जुल्म करना है तुम कर लो, बिल्कुल मिलती जुलती बात जो हम करते हैं, जो जुल्म करना है हम पे कर लो, अन करीब जब वो आने वाला आएगा जिसके हम इंतजार में हैं तो हम तुम पर गलबा पा लेंगे। वकानु मिन कब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लदीन कफरू, यस्तफ्तिहून तलब फतह, तलब गलबा किया करते थे कि हम तुम पे गलबा पा लेंगे जब वो नबी आएगा। लेकिन कुरान क्या कहता है? फलम्मा जाअहुम मा अरफू, पर जब वो आ गया जिसको पहचानते थे, कफरू बे, ये करप्शन करवाती है इंसान से, क्योंकि मिजाज बन चुका होता है ना, जिसको मीठी मीठी चीजों की आदत हो उससे फीकी चीज, ठीक है ना, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ اللہ کی اطاعت والا ڈیولپ کیا ہے یا جس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اسی کی طرف کھینچتا ہے. مکھی ہمیشہ آپ ایک جو مکھی گند پہ بیٹھتی ہے اس کو آپ باغ میں لے جاؤ ادھر اس کا دل نہیں لگتا, اڑتی 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 پھر کوئی گندی جگہ ڈھونڈ لیتی ہے. جو مکھی مزاج ہوتے ہیں ان کو کسی اپنے ساتھ کسی مسلمان بھائی کی 100 اچھی چیزیں نظر نہیں آتی, دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کوئی گندی جگہ ملے مجھے, کوئی گندی بات ملے اس وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے مکھی کی طرح, اور ساری اچھائیوں کو بھول کر وہ عیب بیان کرتا ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. تو جس قسم کا ٹیسٹ بنایا ہوگا, اگر ٹیسٹ ملتا ہوگا, بعض لوگوں کا ٹیسٹ یہ تھا کہ نبی آ رہا ہے وہ چودھریوں کی طرح آئے گا, اس کے پروٹوکول ہوں گے, 10,000 گھوڑے آگے ہوں گے, 10,000 گھوڑے پیچھے ہوں گے, بگل بج رہے ہوں گے, فلان ہوں گے, اور اکڑا اکڑا ہماری طرح وہ اترے گا اور سارے جناب اس کے آگے جھکیں گے. اب نبی آیا سادگی کے ساتھ, کچھ نے تو اسی وجہ سے ریجیکٹ کر دی, اس کی تو پرسنالٹی کوئی نہیں. پرسنالٹی کیا ہے؟ یعنی برانڈیڈ کپڑے ہونے چاہیے, اینک زبردست ہونی چاہیے, فلانی ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے. تب کہتے تھے کہ تو ہی ملا اللہ کو, نعوذ باللہ, قرآن کے لفظ ہیں, احاد الذی بعث اللہ رسولہ, یہ جسے اللہ نبی بنا دیے. اتنے بڑے بڑے سیٹھ پڑے ہوئے تھے, اللہ کو نظر نہیں آئے, جن کی لوگ بات بھی سنتے ہیں. تیرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تیری تو بات کسی نہیں. اگر اللہ کی نیت ہوتی ہمیں ہدایت کرنے کی تو کسی سیٹھ پر قرآن نازل کرتا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف, اس کے کسی چودھری پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ اہم یقسمون رحمت رب, اے رسول یہ تیرے رب کی رحمتوں کو تقسیم کرتے, اللہ جسے چاہتا ہے, اسے پتہ ہے, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اسے بہتر پتہ ہے کس رسالت کہاں رکھنی. تم اپنے معیار ٹھیک کرو, تمہارے آنکھوں کے اینگل غلط ہو گئے, تمہیں مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے, تم خراب ہو گئے, ٹھیک کرو اس کو. اور جس کے معیار ٹھیک نہیں ہوں گے, اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانے گا. امام نے کوئی نہیں کوئی 21 توپوں کی سلامی میں آنا کہ لوگ امپریس ہو جائیں ان ظاہری دنیا داری کی نشانیوں سے, اسی سادگی سے آئیں گے جس سادگی سے ان کے جد امجد تشریف لائے تھے. اللہ کے نبیوں کے دنیا داروں والے پروٹوکول اور چدراٹے نہیں ہوتے, وہ سادگی سے آتے ہیں جس کا ٹیسٹ ہو تقویٰ اور خلوص اور ایمان اور صفات کو پہچاننے والا, وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جس کی آنکھ صرف دنیا کے مال اور دنیا کے تکبر اور غرور اور اکڑ پر گرتی ہو, وہ کہتا ہے, وہ ریجیکٹ کر دیتا, کہتا ہے یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری عبرتیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دی. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے, کفروا بہ, اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت. آئے تھے ہجرت کر کے کہ اس نبی کے لیے آ رہے, اور کرپٹ ایسے ہوئے کہ نبی کے معیار کے ساتھ ان کے اپنے معیار ٹکرا گئے. اور آپ کو پتہ ہے امام کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں, ما ہی آثار البدع والطغیان, محو کرنے والے ہوں گے وہ بدعتوں کو اور سرکشی کے آثار کو. سب اکڑوں کی اکڑ کو توڑنے کے لیے آئیں گے, سب بدعتوں کو. تو جس کا مزاج ہی بدعت آشنا ہو, ہر سال ایک نئی چیز ایجاد کر کے سمجھتا ہو کہ اب دین میں نے مکمل کر دیا, پہلے ناقص تھا, اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سمجھ نہیں لگی تھی, 14 سال پہلے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, یہ جو میں نے نئی چیز گھسیڑی ہے دین میں نا, اب دین کامل خوبصورت ہو گیا زیادہ. تو جس کا ٹیسٹ ہی بدعتوں والا ہے, امام تو آ کے بدعتوں کو توڑیں گے, تو یہ کہاں سے امام آ گیا, میں اتنا ساڑھا, میرے دادا نے یہ رسم شروع کی تھی, نہ دادا نے قرآن دیکھا, نہ دادا نے حدیث دیکھی, فرمان معصوم دیکھا, دادا نے خود سے نئی چیز ایجاد کر دی. تو یہ اپنے دادے کی کفار مکہ رسول پاک کو کیا کہتے تھے؟ بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کوئی نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا کہ جب وہ آتا تھا, ایک یہ کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا, دوسرا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا زیادہ سمجھدار تھے. تیرے اندر عقل ہی نہیں ہے, تمہارے باپ دادا سے زیادہ سمجھدار ہے, اور اس لیے کہتے تھے یہ ہمارے باپ دادا کی توہین کرتا ہے. تو جس نے دین لیا کہ یہ میں نے اس لیے کرنا کیونکہ میرا دادا کرتا تھا, تو اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت اطہار زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تو وہ دیکھ کہ انہوں نے کیا کیا تھا, یہ مت دیکھ کہ تیرا دادا کیا کرتا تھا, تیرے فلان آبا و اجداد نے کیا کیا, تو یہ دیکھ کہ انہوں نے دین کے مطابق کیا, یا اس چیز جو انہوں نے شروع کی ہے اس کی کوئی حدیث ملتی نہیں ہے. ورنہ بدعت آشنا مزاج امام زمانہ کو ریجیکٹ کرے, کیونکہ امام نے تو ساری چیزیں ختم کرنی, دین کو خالص کرنا ہے. تو خالص دین قرآن, تعلیمات اہل بیت, جس کا مزاج ہوگا ادھر, جو जो जौहरी होता है वो मोती को पहचान लेता है, और जो जौहरी नहीं होता उसको आप दो नंबर माल लगा के दे दो, वो पैसे पूरे दे के दो नंबर माल लेके नाश्ता नाश्ता घर चला जाएगा, बाद में पता चलेगा फ्रॉड लेकर घर में आ गया। मुसल बात पढ़िए मोहम्मद वाले। और कितनी बड़ी बदनसीबी उनकी कि जो सारी उम्र कुरान को ज़ाया किए रखे, फिर अमीन अहले बैत को मरने के बाद पता चले कि नकली माल खरीदता रहा और असली माल मुझे नहीं दिया गया। अब तवज्जो फरमाइए, रसूलुल्लाह की जो सिफात बयान फरमा रहे हैं मौलाए कायनात, उस वक्त ज़मीन पर बसने वालों के मसलक जुदा जुदा, ख्वाहिशें मुतफर्रिक और परागंदा और राहें अलग अलग थी। यूं कैसे अलग अलग थी कि कुछ अल्लाह को मखलूक से तशबीह देते थे, जैसे आज भी देते हैं, कुछ अल्लाह को मखलूक से तशबीह देते थे, कुछ उसके नामों को बिगाड़ देते थे, कुछ उसे छोड़कर औरों की तरफ इशारे करते थे। कुछ मैं ज्यादा वजाहत नहीं करता, आप खुद इसकी गहराई में होते हैं। कुछ उसे छोड़कर औरों की तरफ इशारे करते थे, कुछ बुत बनाए हुए थे, कुछ फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाया हुआ था। खुदाबंद आलम ने अपने नबी की वजह से उन्हें गुमराही से हिदायत की राह पर लगाया और आपके वजूद से उन्हें जहालत से छुड़ाया। फिर अल्लाह सुबहानहु तआला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपने लिका और कुर्ब के लिए चुना, अपने खास इनामात आपके लिए पसंद फरमाए और दार दुनिया की बूदोबाश से आपको बुलंदतर समझा और जहमतों से घिरी हुई जगह से आपके रुख को मोड़ा और दुनिया से बाइज्जत आपको उठा लिया। रसूलुल्लाह तुम में उसी तरह की चीज छोड़ गए जो अंबिया अपनी उम्मतों में छोड़ते चले आए थे, इसलिए कि वो वाज़े रास्ता और मोहकम निशान कायम किए बगैर यूं ही बेकैद व बंद उनको नहीं छोड़ते थे। नबी अपने बाद ऐसे नहीं छोड़ जाते थे उम्मतों को। पैगंबर इस्लाम ने तुम्हारे परवरदिगार की किताब तुम में छोड़ी है, उन्होंने हमारे लिए छोड़ी थी, हमने वैसे छोड़ दी। उसको पढ़ना समझना छोड़ने में मुश्तरक है, लेकिन उनका छोड़ना था हमारे लिए, हमने छोड़ी है कि वो ही पढ़ सकते हैं सिर्फ। इस हालत में कि उन्होंने किताब के हलाल व हराम, वाजिबात व मुस्तहब्बात, नासिख व मनसूख, रुखस व अजायम, यानी किन किन चीज़ों में रुखसत है, किन किन चीज़ों को हतमन करना है, खास व आम, इबरतें और मिसालें और मुतलक और मुकैद, कौन सी चीज़ है कि जिसमें कोई, जिस हुक्म में कोई कैद नहीं है, कौन सा हुक्म किस कैद के साथ है, किस शर्त के साथ है, मोहकम व मुतशाबे को वाज़ह तौर से बयान कर दिया, मुजमल आयात की तफसीर कर दी, उसकी गुत्थियों को सुलझा दिया। इसमें कुछ आयतें वो हैं जिनको जानने की पाबंदी आयत की गई है और कुछ वो हैं कि अगर बंदे उनसे नावाकिफ रहें, यानी बहुत ज़्यादा गहराइयों में ना उतरें, तो मज़ायका नहीं। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिनका वजूब किताब से साबित है और हदीस से उनके मनसूख होने का पता चलता है, और कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल करना हदीस की रूह से वाजिब है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जैसे अल्लाह कहते हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, इसी तरह कहता है जो रसूल दे वो भी ले लो। यानी बात बातें ऐसी होगी कि जो मेरी किताब में, उस तरह नहीं होगी जो रसूल तुम्हें हुक्म करेगा उस तुमने करना है, जिससे वो रोक दे उससे रुक जाओ। और हदीस से उनके मनसूख होने का पता चलता है। कुछ अहकाम ऐसे हैं जिन पर अमल करना हदीस की रूह से वाजिब है, लेकिन किताब में उनके तर्क की इजाज़त है। इस किताब में बाज़ वाजिब। अब ये सारी कुछ तफसीली बहसें हैं कि मैं उनकी तरफ ज़्यादा तफसील में जा नहीं सकता चूँकि वक्त कम है। इस किताब में बाज़ वाजिबात ऐसे हैं जिनका वजूब वक्त से वाबस्ता है और ज़माना आइंदा में उनका वजूब बरतरफ हो जाता है। कुरान के मुहर्रमात में भी तफरीक है, कुछ कबीरा है, कुछ हराम काम को अल्लाह ने कबीरा गुनाह कहा, जिनके लिए आतिश जहन्नम की धमकियां हैं, और कुछ सगीरा हैं जिनके लिए मगफिरत की तवक्कुआत पैदा की हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा हिस्सा भी कबूल है और ज़्यादा से ज़्यादा की गुंजाइश भी रखी गई है। और फिर आखिरी हिस्सा जो है उस खुतबे का, इसी खुतबे में मौला हज के सिलसिले में फरमाते हैं, और अल्लाह ने अपने घर का हज तुम पर वाजिब किया, जिसे लोगों का किबला बना दिया, जहां लोग इस तरह खिंच कर आते हैं जिस तरह प्यासे हैवान पानी की तरफ, इसी तरह वारफ्तगी से बढ़ते हैं जैसे कबूतर अपने आशियानों की जानिब, یعنی ایک مومن کی دل جو ہے وہ کھینچتا ہے، کھینچتا ہے بیت اللہ کی طرف، اس سرزمین کی طرف جہاں سے اللہ کی اس آخری ہدایت اور رحمت کا نزول کا آغاز ہوا، کھینچتا ہے مومن کا دل اس سرزمین کی طرف. اللہ جل شأنہ نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتنی اور عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشان بنایا، یعنی وہاں پر جا کر اللہ کی عظمت کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے، اس گھر کو اللہ نے اس اعتراف کا نشان بنایا. اس نے اپنی مخلوق میں سننے والے لوگ چن لیے، یعنی جو اس کی پکار کو سنتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں. اس نے اپنی مخلوق میں سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے کلام کی تصدیق کی، اور وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، یعنی جہاں اللہ کے نبی آئے تھے وہاں جا کر وہ قیام کرتے ہیں، اسی زمین پر انہی مقامات پر جاتے ہیں. عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کر لی. یہ روایات میں اور بھی ہے کہ بیت المعمور جو آسمانوں میں ہے وہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں، خود بیت اللہ کا بھی فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی شباہت فرشتوں کی مانند ہو جاتی ہے کہ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفعتوں کو سمیٹتے ہیں، یہ سارے قرآنی تعبیرات ہیں، آیات ہیں، اور اس کی وعدہ گائے مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گھر کو اسلام کا نشان، پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا. اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب ہے، اور اس کی طرف راہ نوردی یعنی اس کی طرف جانا، سفر کرنا فرض کر دیا. چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الادا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کی بات نہ ماننا کفر ہے. حج کا حکم کن کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے کہ مسلموں کے لیے؟ لفظ کیا آ رہا ہے؟ جس نے نہ مانا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالم، اللہ کی نافرمانی، اس کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے. جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شروع میں اس خطبے میں سنا تھا، مولانا نے فرمایا تھا اس کو کسی سے ایسا انس نہیں ہوتا کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ وحشت زدہ ہو جائے. وہ کسی اپنی وحشت کو دور کرنے کے لیے اس نے مخلوقات اور کائنات خلق نہیں کی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. چونکہ آج آخری دن ہے، یہ جو مولا کائنات نے اس خطبے میں بیان فرمایا کہ لوگوں نے اوروں کو شریک بنایا ہوا تھا اور شیطان نے اللہ کی معرفت سے ان کو الگ کر دیا تھا، اور اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف راغب ہو گئے تھے. یہ دو تین آیات ہیں کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس خطبے سے، بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور آپ زیادہ محسوس ہو جائے کہ قرآن کا لہجہ اور اہل بیت کا حقیقی لہجہ، ایک ہے جو گھڑنے والوں نے گھڑ کے ڈال دیا، ایک ہے اہل بیت اطہار کا حقیقی لہجہ، اور وہ لہجہ کبھی قرآن کے لہجے سے الگ نہیں ہو سکتا. گواہی یہ پیغمبر ختم المرسلین کے مطابق قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. اب آپ نے خطبے کے الفاظ سنے، یہ آیات سنیے، یہ سورہ یونس کی آیات ہے. صرف سادہ ترجمہ کروں گا. قل من یرزقکم من السماء والارض، اے رسول ان سے کہیے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کیا وہی نہیں کہ جو سماعتوں اور بصارتوں کا مالک ہے اور جو مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے. ومن یدبر الامر، اور جو سارے امور کی تدبیر اور انتظام و انصرام کرتا ہے، کیا وہی نہیں جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے. اب سنیں یہ کس سے خطاب ہے؟ کافروں سے کہنا. وہ کافر بھی اتنا اللہ کو جانتے تھے. اے رسول ان سے کہو کہ کون تمہیں دیتا ہے رزق، کیا کہیں گے کافر؟ کیا کہیں گے؟ فسیقولون اللہ، فوراً جواب دیں گے اللہ کرتا ہے. یعنی یہ جو اسلام کی توحید ہے بڑی دقیق چیز ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اے رسول ان سے کہو تمہیں کون آسمان و زمین سے رزق، کون سماعت و بسارتوں کا مالک ہے، کون مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، کون مدبر ہے، تدبیر امور کون کرتا ہے، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہے کہ پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی ہے تمہارا پالنے والا تمہارا رب برحق۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو اس حق کے بعد سوائے گمراہی کی اور کیا ہے؟ اس اللہ میں تم اپنی پسند سے چینج کرنا چاہتے ہو، سوائے گمراہی کی اور کیا؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تمہیں کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں سیدھے راستے سے پھر کے اور طرف جا رہے ہو، کون لوگ تمہیں پھرا رہے ہیں؟ سیدھے راستے پہ آؤ توحید کے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اے رسول اس طرح تیرے رب کی بات حق ہو چکی ہے فاسقوں پر کہ یہ توحید پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ پر ایمان لائیں گے لیکن شرک کے ساتھ آلودہ کر کے، توحید پر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، اب پھر قرآن اگلا سوال کرتا ہے، آیت نمبر 34 ہے سورہ یونس کی، قل هل من شرکائکم، اے رسول ان سے پوچھئے جو تم جن کو شریک اللہ کا بنا کے پھرتے ہو، ان تمہارے شریکوں میں سے کون ہے؟ من یبدا الخلق ثم یعیدہ، جو جس نے خلقت کا آغاز کرتا ہو جو اور پھر اس کو دوبارہ فنا ہونے کے بعد دوبارہ پلٹاتا ہو، کون ہے تمہارے شریکوں میں سے ایسا کرتا ہو؟ قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ، کہیے کہ اللہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، خلق بھی کرتا ہے اور جب تم فنا ہو جاؤ گے دوبارہ تمہارا اعادہ بھی کرے گا، تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جھوٹ کے اندر بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں جھوٹی باتوں میں تمہیں پھرایا جا رہا ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے رسول ان سے کہو کہ اللہ اپنے کلام سے تمہاری حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب کچھ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اب یہ جو میں بول رہا ہوں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی آپ کے نہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آتا ہے سمجھ میں؟ جتنا یہ سمجھ میں آتا ہے اتنی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا لفظ جاننے والا، خالق، الرحمن، خلق الانسان، علمہ البیان، انسان کو بیان سکھانے والا، اب یہ جس نے بیان سیکھا یہ کہتا ہے اللہ کا بیان تو ناقص ہے، میں جب تک بیچ میں اپنی نمک میش نہ ڈالوں اور اپنے ہتھوڑے نہ چلاؤں تب تک یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور جب ہم بندوں کا ہرایا پھرایا ہوا سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب خالص پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں اب یہ سمجھ نہیں آتا، چونکہ ہم نے دماغ میں وہ اتنا زیادہ گیس بھر لیا ہوتا ہے کہ جب خالص، جیسے جس کو پانی والے دودھ کی عادت ہو نا، وہ کبھی دیہات میں جا کے خالص دودھ پیے بھینس کا، اس کو کیش شروع ہو جاتی ہے، نکال دیتا ہے باہر، حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بھینس کے سامنے، میرے سامنے بھینس کا دودھ نکالا گیا ہے اور خالص ہے، پھر بھی کہہ کرتا ہے، مجبور ہے، اس کے اندر کوئی عادت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھ رہا ہے اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی کہہ کر اس کا دماغ کہہ کر دیتا ہے، کیونکہ اندر بھرا ہوا مکسچر ہے۔ کہ خدا بند عالم قرآن مجید سے ہمیں اپنے افکار کو دھو کر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنن، ان میں سے اکثر گمان کے پیچھے چلتے ہیں، حق کو چھوڑ کر، قرآن کی واضح باتوں کو چھوڑ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا، میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑے بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا یوں کر دیں، نہ قرآن نہ حدیث، خوابوں پہ چل رہا، ایک خواب سناتا دوسرے کو جھوٹا، ایک نئی بدعت ایجاد کر دیتا ہے، دوسرا خواب میں نئی بدعت ایجاد کر دیتا ہے، نہ قرآن، جب قرآن حدیث نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے کہ اب تم انہی پہ چلو۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیتا، حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور جان لو کہ اللہ اچھی طرح علم رکھتا ہے دائماً جو حرکتیں تم کر رہے ہیں، جو حرکتیں اس کے بندے قرآن کی حقیقی تعلیمات کو اور محمد و آل محمد کی حقیقی تعلیمات کو چھوڑ کر جن حرکتوں پہ تم لگ گئے ہو، اللہ کو اچھی طرح اس کی خبر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خدا بند عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم انشاءاللہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد کی تعلیمات اور ان کا جو حقیقی اور خالص ذائقہ ہے کہ جس کی لذت دائمی ہے اور دنیا و آخرت میں انسان کو آزاد کر دیتی ہے اللہ کی طرف، لقاء اللہ کی طرف سفر کرنے کے لیے اور حرکت کرنے کے لیے، پروردگار اس لذت سے ہمارے قلوب کو آشنا کر دے، اور اس کے مقابلے میں عارضی لذتیں کہ جو بہکانے کے لیے شیطان کی طرف سے آتی ہیں، پروردگار عالم ان عارضی لذتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم تمام مومنین جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، بالخصوص مومن ہیں علی عباس کے جو بیمار ہیں، ان کی دعائیں صحت کے لیے کہا گیا۔ ایک اور ہمارے عزیز دوست ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، خداوند عالم حق کے محمد و آل محمد ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے آپ کے مرحومین کو اہل بیت اطہار کے جوار میں، اپنے رسول کے جوار میں جگہ عطا فرمائے، ان کی خطاؤں سے، ان کی لغزشوں سے پروردگار عالم صرف نظر فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو فقط سنی سنائی پر اکتفا نہ کر کے خود سے دین کو قریب سے دیکھنے کی، مطالعہ کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔